الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے سے نسبت رکھتا ہے. معجزہ نبی کے اس عمل کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کی ترقی پر حاوی رکھا اور ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اس زمانے کی تمام ترقیاں اس نبی کے معجزے کے آگے سرنگو ہو گئیں. ہمارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی ایک زمانے کسی ایک قوم کے لیے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. ہر زمانے میں ترقی کے انداز جدا جدا رہے اور ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے وقتوں میں سائنس یا میڈیکل سائنس یا دوسری ترقیاں کہاں تک پہنچیں گی. ضروری تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کی انسانی ترقیوں پر حاوی کر دے اور ایسے معجزات عطا فرمائے کہ تمام تر ترقیاں قیامت تک جتنی بھی ہونے والی ہیں وہ سب دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنگو ہو جائیں. اسی لیے دیگر معجزات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کائنات کا مشاہدہ کرایا اور سیر کرائی اور اس سیر میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کا مشاہدہ فرما دیا. عزیزان گرامی, پوری کائنات کا مشاہدہ کرانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے اندر اس پورے واقعے میں بہت سارے مشاہدات بھی ہیں, بہت سے سبق بھی ہیں اور امت کی عظمت بھی ہے, امت کے لیے انعامات بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کو بھی ظاہر کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ الہ العالمین, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو حکم ہوا تھا لن ترانی, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وہ مقام کلیم تھا اور مقام حبیب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں ہیں یا حطیم کعبہ میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کا ذکر کرتا ہے، اور پھر یہ عظیم الشان سفر شروع ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود بلوایا، حضور کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ جس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا وہ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کا آخری دور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی زندگی میں 53 برس ہیں، جس میں سے 40 سال وہ ہیں جس میں سرکار نے باقاعدہ دعوت اسلام شروع نہیں کی کیونکہ اذن الہی نہیں ہوا، 13 برس وہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور یہ 13 برس بڑے کٹھن اور بڑی تکلیف دہ ہیں، بڑے آزمائش والے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں گزارے۔ اور اس دور مکی میں آخری وقت میں دو ایسے صدمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوچار ہوئے، جن صدمات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتقاضے بشریت بہت نڈھال کر دیا۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے جناب ابو طالب جو حضور کے چچا، جو ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے رہے، ان دونوں کا انتقال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا، غم کا سال کا نام دیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت غم بھی تھا، اور کافروں کی جو حرکتیں اور تکلیفیں تھیں اس کی وجہ سے بھی سرکار غمگین رہا کرتے تھے۔ شہاب ابو طالب میں مسلمانوں کو مقید بھی کر دیا گیا تھا، یہ سارے وہ معاملات تھے، یعنی کافر حت الامکان جو بھی ان سے ظلم و ستم ہو سکتا تھا وہ کر چکے تھے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حبیب محترم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان سفر کرایا کہ محبوب یہ 53 برس تمہارے بڑی آزمائش کے گزر گئے، تکلیف کے گزر گئے، اب ہم تمہیں عروج عطا فرما رہے ہیں اور معراج کا سفر عطا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اس سفر کو فقط روحانی یا منامی سفر قرار دیا، اور کہا کہ یہ تو خواب میں سفر ہوا، کسی نے کہا کہ یہ ایک روحانی سفر تھا، جسم یہیں تھا، سرکار نے روح کے ساتھ یہ سفر کیا۔ لیکن علماء کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، تابعین تبع تابعین سے جو روایت اتنی تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ عبد کا اطلاق جسم اور روح پر ہوتا ہے، اس لیے یہاں بعبدہ فرمایا۔ اس پر بہت سے نکات علماء کرام نے لکھے، مختصر یہ کہ رب العالمین نے آیت کریمہ کا آغاز اپنی ذات مبارکہ کی صفت سبحانیت سے کیا، اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی میرا رب قادر و قدیر ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جس طرح بھی سیر کرا سکتا ہے، وہ وقت کا بھی خالق ہے، وہ دنیا کا بھی خالق ہے، وہ لامکاں اور مکاں کا بھی خالق ہے، تو جس طرح چاہے سفر کروا دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے تمام اعتراضات کا ایک ہی آیت کریمہ میں جواب دیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے کسی گوشے پر بھی کوئی اپنے عقلی دلائل دیتا ہے یا اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ کیسے چلے گئے، ناری کروں سے کیسے گزر گئے، اتنے جلدی یہ وقت کم وقت میں اتنا بڑا سفر کیسے کر لیا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ خود تھوڑی گئے، انہیں تو لے جایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیر کرائی تو اب بات ہی ختم ہو گئی، تمام اعتراضات ختم ہو گئے کہ رب العالمین تو ہر شے پہ قادر ہے اور وہ خالق اور مالک ہے، وہ مخلوق کو جس کو چاہے جو انعام عطا فرما سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر کے بارے میں مختلف تواریخ ہیں، کسی ایک پر تمام مورخین کا اتفاق نہیں، لیکن اکثر نے یہ لکھا کہ یہ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی اور ہجرت سے کچھ وقت کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ شریف میں حتی میں کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ کے مخلوق فرشتے پیغمبر فرشتے آئے، پہلی دو راتوں بھی حاضر ہوتے رہے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ وہ کون سی شخصیت ہیں جن کو لے جایا جانا۔ علامہ زرقانی نے لکھا، انہوں نے سفر معراج کے بارے میں مکمل احادیث مبارکہ کو جمع کیا مواہب اللدنیہ کے اندر بھی، اور اس دور کے بہترین مفسر و محدث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر ان تمام حدیثوں کو جمع کر کے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور ہر گوشے پر انہوں نے مفسرین کرام اور محدثین کرام کی آراء کو ذکر کر کے سفر معراج کا ذکر کیا۔ اس وقت وقت مختصر ہے، میں جو باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب ملت اسلامیہ ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم آقا دو جہاں جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہ دور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی پر اترے ہوئے یہود و نصارہ کے حربوں کا دور ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اعتراضات، سرکار کے متعلق بیدبیاں اور گستاخیاں مختلف انداز میں کر رہے ہیں، اور ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں بھائی غیر مسلم دنیا جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی، بہت کچھ جانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تمام مسلمان کسی احساس کمتری کا شکار نہیں، ہم دنیا کے ہر حصے پر ببانگ دہل اپنے نبی کے اس معجزے کو پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تم آج ٹکرے مار مار کر سائنسی ترقیاں کر کر کے مریخ اور چاند پر جانے کے دعوے دار بنے، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سے کہیں اوپر گزر گئے۔ قیامت تک جتنی بھی بلندیاں جتنی بھی ترقیاں ہونی ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے کے آگے وہ سر نگو نظر آئیں گی۔ بہرحال ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ گوشہ مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کرتا ہے کہ ہم ایسے نبی کے دامن سے وابستہ ہیں جنہیں اللہ نے سب سے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اثر کو نکالا گیا، سینے اقدس کو چیرا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر دوبارہ سینے اقدس میں رکھ دیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت کی کیا مصلحت تھی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. علماء نے اپنے اپنے آراء بیان کی, اپنے اپنے قول بیان کیے. کسی نے کہا کہ سونے کی دھات کو معراج عطا کرنی تھی, اس لیے قلب مصطفیٰ کو سونے کے تشت میں رکھ دیا گیا. کسی نے کہا کہ آب زمزم کو اب تک حضرت اسماعیل کے طلبوں سے نسبت حاصل تھی, اب قلب مصطفیٰ سے بھی ایک نسبت حاصل ہو گئی. بعض نے کہا کہ آب زمزم آب کوثر سے افضل ہے, اس لیے کہ اگر آب کوثر آب زمزم سے افضل ہوتا تو پھر آب کوثر کو لایا جاتا اور اسی سے قلب اثر کو دھویا جاتا, لیکن آب زمزم سے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آب کوثر سے جو ہے وہ آب زمزم افضل ہے. لیکن عشاق نے کہا اور محدثین اور صوفیہ کرام نے فرمایا کہ بے شک آب زمزم بھی افضل, آب کوثر بھی افضل. ان سارے پانیوں میں جو سب سے افضل پانی ہے وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا تھا, جو حضور کے جسم مبارک سے نکلا تھا, وہ حوض کوثر سے بھی افضل اور آب زمزم سے بھی افضل ہے. بہرحال یہ مشہور واقعہ ہے اور آپ حضرات سب جانتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سفر کا آغاز کیا تو راستے میں بہت سے مشاہدات ہوئے, کچھ عذاب بھی دیکھے, کچھ اجر بھی دیکھے, اور وہ سب مشاہدات کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے گئے ہیں. کہیں دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دائیں طرف بہترین دسترخوان پر کھانا سجا ہوا ہے اور بائیں طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہے. وہ اچھے اور پاک کھانے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں. حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا, حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو پاک اور طیب بیویوں کو چھوڑ کر غلط عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے اور ان سے گناہ کرتے تھے, اور یہ وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہروں سے بے وفائی کر کے دوسرے مردوں کے ساتھ غلط حرکات سے کی مرتکب ہوتی تھیں. ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ وہ پاک اور طیب گوشت کی موجودگی میں بھی سڑے ہوئے گوشت کھانے پر مجبور ہیں. اس طرح سے دیکھا کہ ایک فصل اگی اور اس کو کاٹ دیا گیا, پھر دوبارہ اگی, پھر وہ کھڑی ہو گئی, پھر اسے کاٹا گیا. بڑی تیزی کے ساتھ فصل اگتی ہے اور کاٹا جا رہا ہے. پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, کہ جتنا انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا جاتا ہے. یہ سارے مشاہدات یہ ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزاریں. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی. یہ بھی ایک مرحلہ تھا کہ امام الانبیاء کو باقاعدہ امامت کرا کر امام الانبیاء بنایا گیا اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے مقتدی بنے. یہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کیجئے اس واقعے کو جب اللہ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا, ان سے پیمان لیا. کیا عہد لیا؟ کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں تشریف لائیں تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے, اور وہ اس بات پہ تیار تھے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے کہ اگر ہمارے دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی نبی کے زمانے میں تشریف نہیں لائے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے 571 برس کے بعد سرکار دنیا میں رونق افروز ہوئے. اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں سب کو حضور کی اقتداء میں کھڑا کر دیا. اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ کی تفسیر سامنے آئی کہ جب وہ تمہارے زمانے میں تشریف لائیں تو ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. سب نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر کے اس آیت کی تفسیر پیش کی کہ ہم ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتداء کی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا. یہ سفر جس سواری پر ہوا اسے براق کہا جاتا ہے, جو برق کی جمع ہے. براق بہت ساری بجلیاں, یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ ہم اگر بجلی کو ہاتھ لگائیں تو بجلی ہمیں جھٹکا مارتی ہے, یا انسان زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. وہاں ایک بجلی نہیں, بہت سی بجلیوں کو جمع کر کے حضور کی سواری بنا دیا گیا. اور اسی لیے رفتار, کیونکہ بجلی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے, اس لیے حضور علیہ السلام کی سواری بھی براق کو بنایا گیا. سوئچ آن کیا اور فوراً لائٹ جل گئی, یا دور بھی کرنٹ پہنچ گیا. اس وقت اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ اس کی جو ہے اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. آج ہماری نگاہ کا عالم یہ ہے کہ ہم ہزاروں میل کے فاصلے پر جب آسمان پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ کہکشاں اور وہ ستارے نظر آتے ہیں. یہ ہماری نگاہ ہے, براق کی نگاہ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ سفر اختیار فرمایا. درمیان میں راستے میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسیب احمر میں اپنی قبر مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں. یہاں پر ایک لطیف نقطہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, اور پھر بیت المقدس میں حضرت موسیٰ کی ملاقات, آسمانوں پر حضور علیہ السلام سے ملاقات, واپسی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات, اور نمازوں کے کم کرانے والے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقدس مقام سے گزرے ہوں گے, راستے میں الخلیل بھی آیا ہوگا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے, جو وہیں فلسطین میں بیت المقدس میں واقع ہیں. وہیں قرب و جوار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے کسی اور نبی کی قبر کا ذکر نہیں کیا. میرا ایمان ہے کہ سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. جب سرکار گزر رہے ہوں گے تو نہ جانے کتنے معاملات سے باخبر ہو کر گزر رہے ہوں گے, لیکن سرکار نے کسی کی قبر کا ذکر نہیں کیا, بلکہ فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز کھڑے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. اور پھر آسمانوں کا مکمل سفر ہوا, اور واپسی میں نماز کی کمی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار جانا اور پانچ پانچ نمازیں کم کرنا, یہ سب اس بات کی دلیل تھی کہ امت مسلمہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے زمین پر ہوں جب بھی امت کی مدد کرتے ہیں, اور قبر والے ہوں جب بھی امت کی مدد کرتے ہیں. صاحب قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کی مدد کی کہ نہیں کی, اور یہ مدد دائمی مدد تھی, یعنی قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کی مدد تھی. اب جو لوگ یہ کہیں کہ قبر والے مدد نہیں کر سکتے, انہیں چاہیے کہ وہ پوری پچاس نمازیں ادا کریں, کیونکہ یہ فیض ہے, یہ صدقہ ہے, اور یہ وسیلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن آپ ایک بات غور کریں کہ امت کو جو بھی انعام و اکرام ملا, اور قیامت کے دن کوئی بھی کسی بھی طرح سے شفاعت کرنے کے قابل ہوگا, وہ سب کے سب شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے ساتھ ہوں گے. یہ جو نماز کی کمی ہے, پچاس کی پانچ ہوئی ہیں, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے شک ایک کردار موجود ہے, لیکن اصل وسیلہ میرے اور تمہارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر سفر شروع ہوا. شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون, جبریل نے کہا کہ جبریل دروازہ نہیں کھلا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا انہیں بلایا گیا؟ ہاں انہیں بلایا گیا، دروازہ کھل گیا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر یہی کیفیت ہوئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امی کوئی معمولی فرشتہ نہیں، وہ سید الملائکہ ہیں، وہ طائر سدرہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، ان کا ایک عظیم مقام ہے، ہر نبی کی بارگاہ میں آتے رہے جاتے رہے، اور سدرہ تک جاتے تھے آتے تھے، آسمانوں سے گزرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ ہر آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑی؟ اپنے نام بتانے پہ دروازہ نہیں کھلا، حضور علیہ السلام کے نام بتانے پر دروازہ کھلا، تو کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ جبریل جس راستے سے آسمانوں سے گزرتے تھے اور سدرہ تک جاتے اور آتے تھے، وہ شارح جبریل تھی جہاں سے وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن آج شب معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ راستہ سجایا گیا تھا۔ یہ شارح جبریل نہیں تھی بلکہ شارح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ان سے پہلے نہ کوئی پہلے گزرا تھا نہ بعد میں گزرنا تھا، اس لیے جب حضور کا نام لیا جاتا تھا تو دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور سرکار آگے تشریف لے جاتے تھے۔ ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ سدرہ پہ پہنچے جو ایک بیری کا درخت ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، جس کے پھل مٹکے کے برابر، اور ہر پتے اور پھل پر اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول تھا۔ وہاں پہنچ کر جبریل نے کہا کہ اگر بال بھر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے، پوچھا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ پورا واقعہ ہمارے عقائد اہل سنت کو واضح کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ جا سکتے ہیں تو میں بھی جاؤں گا، اور میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں، آپ تو زمین سے تشریف لائے ہیں، میں تو طائر سدرہ ہوں، یہاں کا رہنے والا ہوں، آتا ہوں جاتا ہوں۔ لیکن جبریل امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو میں ان کی طرح ہو سکتا ہوں نہ یہ میری طرح ہو سکتے ہیں۔ جبریل کو اپنے مقام سے واقفیت تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ مقام جبریل کی انتہا ہے اور مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ کسی نے کہا کہ جبریل کو چاہیے تھا کہ قدم مصطفیٰ سے لپٹ جاتے، خدا کی قسم نہیں جلتے۔ کہتے ہیں اگر بال بھر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے جل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ جبریل نے یہ عرض کی، حضور نے حاجت پوچھی اور آگے بڑھ گئے، لیکن اگر قدم مصطفیٰ سے لپٹ جاتے تو نہیں جلتے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیراہن پہنا ہوا تھا وہ جلا، سرکار کا جو لباس تھا وہ بھی نہیں جلا۔ بعض کے نزدیک نالین پاک بھی قدم مبارک میں تھیں، وہ بھی نہیں جلیں۔ جو جو سرکار سے جس میں اقدس سے لگا ہوا تھا وہ نہیں جلا۔ سرکار آگے تشریف لے گئے، پوچھا جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ حاجت روا تو اللہ تعالیٰ ہے، حاجتیں تو وہ پوری کرنے والا ہے، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، اللہ کا مقبول فرشتہ ہوں، میں ڈائریکٹ مانگ سکتا ہوں، میں تو آپ کے وسیلے کے بغیر بھی مانگ سکتا ہوں۔ لیکن جبریل کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ میں، مجھے بھی اگر کچھ ملے گا تو سرکار دو عالم کے صدقے میں ملے گا۔ حضور میری یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کے روز جب آپ کی امت پل صراط پہ سے گزرے تو جبریل کے پر بچھے ہوں اور آپ کی امت اس پہ سے گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل، سرکار کی نسبت سے اللہ نے امت محمدیہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ کل قیامت کے دن طائر سدرہ کے پر بچھے ہوں گے، سید الملائکہ کے پر بچھے ہوں گے، اور امت محمدیہ اس پر سے گزر رہی ہوگی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے, رف رف پر تشریف فرما ہوئے اور آگے بڑھے تو سرکار فرماتے مجھ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی. بتقاضۂ بشریت اس مقام کے بارے میں آدمی کیا کہے, وہ تو کوئی مقام, اس کو مقام کیسے کہہ سکتے ہیں. مقام تو وہ ہو کہ جہاں زمین ہو, جہاں دیوار ہو, جہاں چھت ہو یا آسمان ہو. زمینیں نیچے رہ گئیں, آسمان نیچے رہ گئے, سارا کچھ نیچے رہ گیا, وہ تو لامکاں تھا. سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے, یہ گھبراہٹ کی کیفیت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں آواز آئی کہ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے, آپ کا رب صلات پڑھ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال کیا کہ اللہ رب العزت نماز پڑھ رہا ہے. صلات کے ایک معنی نماز کے بھی ہیں, صلات کے ایک معنی درود کے بھی ہیں. اس وقت ذہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی تو فوراً بتایا گیا کہ نہیں, آپ کا رب اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں. یہ سب کیوں ہوا, گھبراہٹ کی کیفیت کیوں ہوئی, ذہن میں یہ بات کیسے آئی, اس پر میرے استاد محترم حضرت علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ کا تعلق دل سے ہے اور دل جسم کے اندر ہوتا ہے, خیال کا تعلق ذہن سے ہے اور ذہن بھی دماغ اور جسم میں ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل بتانی تھی کہ میرا محبوب صرف روح کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ تھا. جب دوست دوست سے ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے, حبیب تم کیا تحفہ لائے ہو, اللہ رب العزت کے پاس کس چیز کی کمی, وہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اس وقت میرے آقا جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. الہ العالمین تمام تحیت و ثنا, تمام حمد و ثنا, ساری تعریفیں الہ العالمین سب تیرے لیے تو ہیں, سب کچھ تیرے لیے ہیں. آج جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم ہر نماز کے اندر التحیات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا بھی فرمان پڑھتے ہیں, فرشتوں کے درود و سلام کا بھی ذکر آتا ہے, پھر درود بھی پڑھتے ہیں. یہ سب اس لیے تاکہ ہر امتی کو یہ یاد رہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا, اور تم اس بات کو بار بار دہرا کر اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرو اور اپنے نبی کی شان کو سمجھو کہ ہم نے ان کو کتنا بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے, کیونکہ اس میں سارا معراج کا ہی ذکر ہے, سب معراج کی کیفیت ہیں. اور التحیات, فرشتوں کا درود پڑھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پڑھنا, یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا نماز میں خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیسے خیال نہیں آتا, تم التحیات پڑھو گے تمہیں حضور کا خیال نہیں آئے گا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, جس کے جواب میں رب العالمین نے فرمایا تھا السلام علیک ایہا النبی. تو یہ سارا سلام کا کرنا, تحیت و ثنا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا, یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور رب کے درمیان مکالمہ تھا. حضور کا خیال نہیں آتا تو پھر کس کا خیال آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی جان ہیں, اور نماز کے اندر ان کا خیال آنا ہمارے نماز کی معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کچھ دیکھا, رب العالمین کو بے حجاب دیکھا. سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے, سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. پھر نماز کا تحفہ ملا اور وہ سب مشہور ہے, میں مختصراً بیان آگے بڑھتا جا رہا ہوں کہ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، یہ 50 کی 5 ہوئیں، 5 5 کر کے لوگوں نے کہا دیکھو حضور کو پتہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ بتا رہے تھے کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ کیسے نادان ہیں کہ حضور کو نہیں پتہ تھا اور حضرت موسیٰ کو پتہ تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں پتہ نہ ہوتا تو حضور پہلے ہی رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ الہ العالمین 50 نمازیں میری امت کے لیے مشکل ہیں، 50 کی 5 کر دے، ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا۔ لیکن بات یہ تھی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے ہیں، ان کو درمیان میں اس لیے کھڑا کر دیا کہ موسیٰ تم نے مجھے دیکھنے کا ارادہ کیا تھا تو میں نے لن ترانی کہہ دیا تھا، اب تم مجھے براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں میں میرا دیدار کرو جو آنکھیں میرا دیدار کر کے آئی ہیں۔ اس لیے ما زاغ البصر وما طغى، وہ مقدس آنکھیں جنہوں نے جب رب کا دیدار کیا تو نہ تو پھٹی کی پھٹی رہیں، نہ پلک جھپکی، اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جب امت کا ذکر کروں گا تو یقیناً یہ دوبارہ جائیں گے۔ سرکار جاتے رہے آتے رہے، 50 کی 5 رہ گئیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن رب کو تو پتہ تھا کہ 50 نمازوں کی یہ 5 نمازیں ہی رہیں گی، وہ پہلے ہی 5 نمازیں عطا کر دیتا۔ تو جو لوگ حضور پر اعتراض کرتے ہیں وہ بالواسطہ اللہ رب العزت پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 5 کم کی، پھر پتہ چلا نہیں پڑھ سکیں گے، پھر 5 کم کی۔ نہ معاذ اللہ حضور کو پتہ، نہ اللہ کو پتہ، حضرت موسیٰ کو ہی پتہ تھا بس۔ حضرت موسیٰ ذکر کرتے رہے، 2 نبی وہ رب کے دیدار کے مشتاق تھے، وہ رب کو دیکھ کر آتے رہے، یہ ان کی آنکھوں میں رب کا دیدار کرتے رہے۔ ان دونوں کا بھی کام ہوتا رہا، ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کا بھی کام ہوتا رہا کہ 50 کی 5 ہو گئیں۔ آج پھر حضرت موسیٰ نے آخر میں فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ نگاہ موسیٰ دیکھ رہی تھی آج کی لوگوں کو، آج 5 بھی نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں موسیٰ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں کم کرانے کے لیے جانے کے لیے حیا آتی ہے کہ میری امت کیا 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ کتنی ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ ان کی اپنی کیفیت تو یہ تھی کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر لپیٹنے والے محبوب کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے تو ہوتے ہو لیکن ذرا کچھ کم، تم اتنا طویل قیام کرتے ہو کہ تمہارے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، حبیب کچھ کم قیام کیا کرو، کچھ کم رات، آدھی رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھ لیا کرو۔ ان کے لیے تو 50 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی تھیں، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں شیعہ کاروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و طفیل 50 کی 5 ہو گئیں۔ آج اگر ہم یہ 5 بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے 5 کی 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور پھر اپنے اس سفر کا ذکر کیا۔ بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی دیگر کتب کے اندر یہ واقعہ مختلف انداز میں موجود ہیں۔ کفار حیران ہو گئے، اب تو آج سائنسی دنیا کے لیے کوئی مشکل نہیں ماننے میں کہ ایسا ہو سکتا ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، جب مادیات اتنی ترقی کر لے تو روحانیت میں کتنی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ ایک عجوبہ والی بات تھی، انہوں نے انکار کیا۔ لیکن صحابہ اکرام کے ایمان کا اندازہ لگاؤ کہ ایسے وقت میں کہ جب بالکل عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی، کوئی ایسا ذرائع، ایسے ذرائع موجود نہیں تھے، اس وقت صحابہ اکرام نے ایمان لا کر اور اپنے ایمان پر استقامت رکھتے ہوئے کہا اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ہر معجزے پر، ان کی ہر شان پر ہم بلا چون و چرا ایمان رکھیں، تب ہمارا سینہ جو ہے وہ روحانیت اور انوار و تجلیات کے لیے کھل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلم دنیا کے لیے بھی یہ دعوت ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو۔ الہ العالمین، اس عظیم الشان مہینے کے صدقے میں اور اس مقدس سفر کے صدقے میں باری تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یہود و نصارہ نے جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے ملک شام میں، لیبیا میں، عراق میں، افغانستان میں، برما میں، الہ العالمین ان سب کو نیست و نابود کر دیں۔ الہ العالمین مسلمانوں کی عزت رفتہ کو بحال کر دیں، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مقدس ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پاکستان پر یہود و نصارہ کے جو پنجے گڑ رہے ہیں وہ مسلط ہو رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اہل پاکستان کے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ باری تعالیٰ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو حرکات ہو رہی ہیں، باری تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی محبت میں زندہ رکھ اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔